بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله ونذو الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل وبه قال حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سب سے پہلے تو وہ روایت جو آپ کو سنائی گئی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مسلسل بالاولیت یعنی ہر شاگرد نے اپنے استاد سے اور ہر راوی نے اپنے مروی انہو سے سب سے پہلے وہ روایت سنی میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے سن 1387 میں آج سے 50 سال پہلے سہارنپور میں سب سے پہلے یہ روایت سنی اور حضرت نے اپنے شیخ و استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بڈھانوی رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مسلسلات کے نام سے معروف و مشہور ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے ویسے یہ تسلسل جو ہے اولیت والا راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہی ہے. علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے. ان سے آگے آگے انہوں نے اپنے استاد عمر ابن دینار اور انہوں نے اپنے استاد ابو قابوس مولا عبداللہ ابن عمر اور انہوں نے اپنے استاد عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ نہیں سنی. وہ یہ تسلسل بس وہاں حضرت سفیان ابن عیینہ تک آ کر ختم ہو جاتا ہے. بہرحال یہ روایت حضرات محدثین کے یہاں اسی عنوان سے بیان کی جاتی ہے اور یہ سلسلہ ہے ہمارے اکابر کا اور یہ طریقہ حدیثوں کی حفاظت کا ہے، اس لیے اس کو سنا دیا جاتا ہے. دوسری بات، اس وقت ہمارے سامنے بخاری شریف ہے. بخاری شریف کا نام تو ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے نامی اسم گرامی محمد، اور آپ کے والد بزرگوار اسماعیل اور دادا ابراہیم اور پر دادا مغیرہ، یہ اصل تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نسب اور نسل کے اعتبار سے فارسی النسل ہیں. آپ کے یہ جد اعلیٰ مغیرہ جو ہیں بخارا کے حاکم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اس لیے وہ یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اسی لیے ولا والی نسبت سے امام بخاری جو جوفی اور یمانی، یمانی ابن اخنس جو جوفی جو حاکم بخارا تھے، ان کے ہاتھ پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ نسبت ولا آپ کے طور پر آپ کو منسوب کیا جاتا ہے. سن ہجری 194 میں آپ کی ولادت 13 شوال کو جمعہ کے دن بخارا میں ہوئی، اور سن ہجری 256 میں یکم شوال کو خرطن نامی قصبے میں آپ کا انتقال ہوا. وہ عید الفطر یکم شوال کے روز 62 سال کی عمر میں 12 دن کم پائے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث مبارکہ کی مقبول خدمت انجام دینے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اور اس زمانے میں جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائی جاتی تھیں، مجاہدے کیے جاتے تھے، طویل طویل اور ملکوں اور شہروں کے سفر کیے جاتے تھے، آپ نے وہ سب کچھ کیا. 1080 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، 600,000 احادیث میں سے انتخاب کر کے 100,000 کو پہلے الگ کیا، پھر اس میں سے بھی ایک مخصوص مجموعہ احادیث کا الگ کر کے اور پھر اپنی اس کتاب میں درج کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے کہ باقاعدہ تازہ غسل فرما کر، 2 رکعت استخاری کی فرما کر حدیث کی تمام سندوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے زیادہ صحیح ہوتی تھی اور اسی کو اپنی کتاب میں درج کرتے تھے. 23 سال کی عمر میں اس کتاب کی تالیف کا کام شروع کیا تھا، 16 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور 39 سال کی عمر میں گویا یہ پائے تکمیل کو پہنچی. بقول حافظ ابن السلام اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے 7,275 روایتیں ہیں اور حذف مقررات کے بعد 4,000، ویسے روایتوں کی تعداد کے سلسلے میں شراح کے اقوال مختلف ہیں، وہ اہل علم ان چیزوں کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اقوال کی خدمت انجام دینے کا موقع عطا فرمایا، اور آپ چونکہ نسل کے اعتبار سے فارسی نسل ہیں، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو آپ نے سورہ جمعہ کے نزول کے موقع پر فرمائی تھی، بخاری شریف ہی میں کتاب التفسیر میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باعث اولین باعث اور براہ راست بلا واسطہ باعث تو آپ کی فرمائی عرب کی طرف، منفل امیین والذی ارسل باعث فی الامیین رسولا منہم، تو یہ امیین سے مراد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے جو جزیرۃ العرب کے اندر آباد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث مبارکہ براہ راست ان کی طرف اور پھر ان کے واسطے سے آگے دیگر امم دنیا کی دوسری قوموں کی طرف، اس میں اولین جو ہیں وہ اہل فارس وغیرہ، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جن کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ سورہ جمعہ کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا من سے مراد کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں عنایت فرمایا، خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا۔ ہمارے درمیان اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کندھے کے اوپر اپنا دست مبارک کر کے فرمایا، لو کان الایمان عند الثریا لنار رجال منها من اہل فارس، یا من ہوں کہ اگر منہا ہو جائے، کہ اگر ایمان، ایمان سے مراد ایمانی اوصاف، ایمان والے کمالات، ثریا ستارے کے پاس ہوں گے، ثریا ستارہ بہت بلندی اور اونچائی پر واقع ہے، یعنی اتنے ان کا حاصل کرنا بڑا سے بڑی گویا مشقتوں کا اور مجاہدے کا باعث ہو، بڑا مشکل ہو، تو بھی ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں بجائے لفظ ایمان کے لفظ علم آیا ہے، لو کان العلم عند الثریا، علم بھی ایمانی اوصاف میں سے وصف ہے۔ پہلے والی روایت کے اندر گویا پوری جنس بیان کی گئی، دوسری روایت میں اسی کے ایک فرد کو ذکر کیا گیا تھا۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی دین کی مقبول خدمات انجام دیں گے، چنانچہ یہ سیاست، یہ چھ حدیث پاک کی کتابیں تو ہمارے یہاں مدارس میں دورہ حدیث کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، ان تمام کے مؤلفین یہ سب فارسی نسل ہیں، عجمی ہیں، ان میں سے کوئی عربی نہیں، گویا نبی، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق وہ تمام لوگ ہیں جو غیر عرب ہوتے ہوئے انہوں نے دین کے مختلف شعبوں میں اسلام کی گویا بہت اہم اور مقبول خدمات انجام دی۔ حدیث کے سلسلے میں ان حضرات ائمہ ستہ نے جو خدمات انجام دی ہیں سب جانتے ہیں، انہی میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کے اس مجموعے کو جو انہوں نے مرتب کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قبولیت عطا فرمائی کہ خود ان کی زندگی میں 90,000 آدمیوں نے ان سے اس کتاب کو سنا. ویسے روایت کرنے والے تو 4-5 ہی ہیں, ان میں بھی ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ابن البتر فلبری جو ہیں انہوں نے جو ان سے لی, اور پھر ان سے لینے والے حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں, اور حد تک گویا انہیں کی سند سے ام یہ کتاب جو ہے جاری و ساری ہے. بہرحال یہ کتاب بخاری شریف جس کو ہم کہا کرتے ہیں یہ ہمارے یہاں داخل نصاب ہے. اب یہ اسی کتاب کا آخری باب ہے اور اس کا عنوان ترجمۃ الباب, یعنی باب کا عنوان قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, باب قول اللہ ہے وَنَدَوُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اب یہ عنوان جو قائم کیا ہے یہ باب جو ہے کتاب التوحید کا آخری باب ہے. ویسے اپنی اس کتاب کو کتب کے اعتبار سے مختلف عنوانات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے, چنانچہ ہندوستانی نسخے میں کتب کے عنوان 83 ہیں اور ابواب کے عنوان جو ہیں وہ 3,866 ہیں. گویا یہ کتاب التوحید جس کا یہ آخری باب ہے, یہ بخاری شریف کی آخری کتاب, اور یہ باب قول اللہ وندو الموازین القسط لیوم القیامہ, یہ اسی کتاب التوحید کا آخری باب ہے. اس باب کو قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں شراح کے دو رائے ہیں. عام طور پر شراح کی جو ہے رائے جو ہے وہ جمہور شراح وہ تو یہی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میزان اقامت میزان اور اسی طرح وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ کتاب التوحید ہے اور اس کتاب التوحید میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بحث کی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفات ذات بھی ہیں, صفات افعال بھی ہیں, اور اس میں یہ وزن اعمال جو ہے وہ صفات افعال میں سے ہے. اسی کو بیان کرنے کے لیے وہ یہ باب قائم کیے ہوئے ہیں, چونکہ ایک جماعت ایسی گزری ہے جہمیہ وغیرہ کی تو صفات باری کا انکار کرتی تھی, ان کے مقابلے میں یہ پوری کتاب التوحید جو ہے انہوں نے مرتب کی ہے, قائم کی ہے, اور اس میں اہتمام کیا ہر باب کے اندر مختلف آیات کو پیش کرنے کا بھی, چونکہ مسئلہ عقائد کا تھا اور عقائد کے ثبوت کے لیے خبر واحد کافی نہیں ہے, دلیل قطعی کی ضرورت ہے. اس لیے ہر باب میں انہوں نے آیات کو بھی پیش کرنے کا اہتمام کیا یہاں بھی. لیکن دوسری ایک رائے اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر دیوبند میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اس باب کو قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا ان میں ایک بڑی آزمائش وہ تھی جب وہ نیشاپور تشریف لے گئے, جب ان کا نیشاپور کا پروگرام بنا اور وہاں وہ پہنچنے والے تھے تو باقاعدہ چونکہ ان کی شہرت اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی تو نیشاپور والوں نے آپ کے استقبال کا بڑا اہتمام کیا, آپ کے استقبال کے لیے انہوں نے قبے وغیرہ قائم کیے جیسے آج کل گیٹ بنائے جاتے ہیں استقبال کے لیے, اور وہاں کے ایک بڑے محدث تھے محمد ابن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا حلقہ درس نیشاپور کے اندر بڑا مقبول تھا, خود انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو باقاعدہ کہا کہ آپ سب لے جائیں استقبال کے لیے, پورا نیشاپور ان کے استقبال کے لیے امڈ پڑا. جب وہاں پہنچے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حلقہ درس قائم کیا تو اس زمانے میں ہر زمانے میں کچھ ایسے مسائل اہل علم میں موضوع بحث رہتے ہیں جن میں اہل عمرہ کی رائیں مختلف ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپس میں کچھ کلیشیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس زمانے میں ایک مسئلہ ویسے تو اس سے کچھ پہلے جو ہے معتزلہ کی وجہ سے ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ اللہ تبر قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نعوذ باللہ وہ مخلوق ہے یا نہیں, یہ ایک سوال تھا. تو معتزلہ جو ہیں قرآن کو مخلوق کہتے تھے. تو قرآن کلام اللہ, کلام اللہ کی صفت ہے, لیکن وہ یوں کہتے ہیں کلام کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے اندر کلام کی صلاحیت پیدا کرے, کسی چیز میں کلام پیدا کرے, اس کو وہ اللہ کی صفت کلام سے تعبیر کرتے تھے, اس لیے وہ اس کو مخلوق کہا کرتے تھے. قرآن کو بھی وہ مخلوق کہتے تھے, جبکہ اہل سنت والجماعت فرماتے تھے کہ کلام یہ تو ایک صفت ہے جو صاحب صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوا کرتی ہے, جیسے اور صفات ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو وہ گویا اسی کے ساتھ قائم ہونے کی وجہ سے, جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات غیر مخلوق ہے اور قدیم ہے, ایسے کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ بھی قدیم ہے اور غیر مخلوق ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے خلفائے بنو عباس کے زمانے میں, مامون رشید کے زمانے میں شروع ہوا, پھر بعد میں چلا اور اس میں اہل سنت و جماعت کو بڑا ابتلا پیش آیا, اور اہل سنت و جماعت کی طرف سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی استقامت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے وہاں باقاعدہ معتزلہ کے جو ہے نظریے کے خلاف ڈٹ گئے, بڑی گویا انہوں نے تکلیفیں اٹھائی, ان کو بڑے گویا سزائیں تکلیفیں دی گئی, لیکن وہ اپنے بات سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. نتیجہ یہ ہوا ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کے اس نظریے اور اس عقیدے ہی کو گویا لوگوں میں باقی رکھا, اور وہ جو معتزلہ نے چیز ظاہر کی تھی وہ ختم ہوا گئی. لیکن اب ایسے ہی مسئلے اسی کی گویا ایک شاخ کے طور پر ایک مسئلہ اٹھا ہوا تھا, لفظی بالقرآن مخلوق. لفظی بالقرآن مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ لفظ یہ مصدر ہے اور مصدر کی اضافت یہاں پر ہو رہی ہے گویا یا متکلم کی طرف, گویا مصدر کی اضافت فاعل کی طرف. میرا قرآن پاک کو پڑھنا, یہ قرآن خود تو اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے, لیکن ظاہر ہے الحمد شریف الف لام میم آیت الکرسی سورہ اخلاص یہ سارا اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے, لیکن اللہ کے اسی کلام کو ہم اور آپ جب اپنی زبان سے ادا کریں گے اور پڑھیں گے تو ہمارا پڑھنا, ہمارا اپنی زبان سے اس کلام کو ادا کرنا یہ ہمارا فعل ہے, اور ہم جیسے مخلوق ہیں ہمارے سارے افعال بھی کیا ہیں, مخلوق ہیں. تو ایک تو وہ اللہ کی صفت اپنی جگہ پر, لیکن اس کو ہم جب اپنی زبان سے ادا کریں گے تو یہ ہمارا پڑھنا ایک ہمارا عمل اور ہمارا فعل ہوگا, اور انسان اور اس کے تمام اعمال اور افعال جو ہیں وہ سب کیا ہیں, مخلوق ہیں. تو گویا ہمارا قرآن پاک کو پڑھنے والا عمل جو ہے تلاوت کا وہ بھی کیا ہے, مخلوق ہے. اسی کو تعبیر کیا جاتا تھا لفظی بالقرآن مخلوق, میرا قرآن کے آیتوں وغیرہ کا تلفظ کرنا پڑھنا یہ مخلوق ہے, کیونکہ میں خود بھی مخلوق ہوں اور میرے تمام اعمال اور افعال مخلوق ہیں تو یہ بھی مخلوق ہیں. ایسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب قرآن کا مسئلہ چلا تھا اور قرآن کے غیر مخلوق ہونے پر تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق تھا, لیکن کسی مسئلے میں جب کسی زمانے میں اس طرح کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کے ماننے والوں میں بھی کچھ غلو بھی آ جاتا ہے. چنانچہ حنابلہ میں سے بعض لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے قرآن کے غیر مخلوق ہونے کے, قرآن سے مراد اللہ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. ایک تو آپ اسی قرآن کو ہم اپنے یہ کاغذوں کے اندر جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب قرآن کے نسخے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، اس میں وہ لکھا ہوا ہے، تو یہ قرآن کے نسخے جو الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، جن کاغذوں میں وہ لکھا گیا ہے، جن گتوں کے اندر وہ بند ہے، اور جن روشنائی وغیرہ سے، وہ تو سب مخلوق ہی ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ موضوع بحث رہا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے غلو کرتے ہوئے یوں کہا، ایک تو کلام اللہ کی وہ صفت جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جیسے میں بولتا ہوں تو میرا کلام میری صفت میرے ساتھ قائم ہے، لیکن میری اسی تقریر کو آپ نوٹ کرائیں گے اور کاپی پر لکھیں گے تو وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی، تو قرآن جو اللہ کا کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ تو اللہ کی صفت بھی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے ویسے وہ بھی قدیم ہے اور غیر مخلوق ہے، لیکن اب اسی کو جب کاغذوں کے اوپر نوٹ کیا جائے گا اور حروف کی شکل میں کاغذوں پر لکھا جائے گا تو جو کاغذ ہے وہ، جو روشنائی ہے وہ، جو حروف نظر آ رہے ہیں وہ، اور جن گتوں کے بیچ میں وہ ان کاغذوں کو مرتب کر کے جمع کر کے جلد بندی کی گئی ہے وہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق. لیکن حنابلہ میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جو گویا ان چیزوں کو سوچے بغیر وہ بھی قدیم، چنانچہ آپ نے شرع قائد کے اندر پڑھا ہوگا کہ ان سب کو کیا کہ، حالانکہ اس کو قدیم کہنا ایک بدیہی البطلان ہے، یعنی اس کا غلط ہونا ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، تھوڑی بوڑھی تھوڑی بہت سوجھ رکھنے والا سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن بہرحال جب کسی ماحول میں غلو پیدا ہوتا ہے تو وہ غلو آدمی کو آگے سوچنے کی جو ہے اجازت دیتا نہیں ہے، تو وہ لوگ یوں کہنے لگے کہ یہ سب کیا ہے؟ قدیم. تو اب انسان اب اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا تو آدمی کا یہ تلاوت کرنا یہ بھی غیر مخلوق، حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ تو اللہ کا کلام، اس کلام کو ہم اور آپ پڑھیں گے تو ہمارا آپ کا پڑھنا یہ تو ہمارا فعل ہے اور ہمارا عمل ہے، وہ تو جیسے ہم مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، تو بعد میں یہ مسئلہ جب آیا اور اس میں یہ غلو ہوا اور یہ غلط چیز چلی تو اس کی تردید کی بھی ضرورت پیش آئی، تو اس کے لیے بھی اللہ کے کچھ بندے میدان میں آئے، ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. اب بہرحال حق تو حق ہوا کرتا ہے، کسی موقع پر اگر ضرورت پیش آئے اس کے اظہار کی تو اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. نیشاپور میں جب آپ کا استقبال ہوا اور آپ کا حلقہ درس لگا تو آپ کا موضوع تو حدیث ہی تھا، آپ لوگوں کو حدیثیں حدیث کی روایتیں سناتے تھے، لوگ حاصل کرتے تھے، لیکن امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو یہ بھی تاکید کی تھی کہ ایک دوسری جگہ کے آدمی ہمارے بستی میں آ رہے ہیں تو ہماری بستی کے جو معتقدات اور اعتقادی مسائل مسلمات میں سے ہیں ان مسائل کے سلسلے میں ان سے کوئی بات پوچھی نہ جائے، اس لیے کہ ہمارے مسلمات کے خلاف کوئی بات کریں گے تو یہ چیز جو ہے فتنے کا باعث بنے گی، جس علاقے میں جو چیز مسلم ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی آدمی بولے گا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو فوراً وہ زد میں آ جاتا ہے. تو بہرحال امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں سے یوں کہا، اب ہر زمانے میں فتنہ پرداز تو ہوا ہی کرتے ہیں، نہ کہا تو بھی امام بخاری کا اصل کام تو یہ روایت و حدیث تھی، وہ اپنا کام کرتے تھے اور مجلس بڑی قائم ہے، ایک آدمی نے سوال کر دیا، ما تقول فی لفظ القرآن، آپ قرآن کے تلفظ کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری نے بہت پہلو تہی کرنا چاہا، بچانا چاہا اپنے آپ کو، لیکن بار بار وہ سوال کرتا تھا، تو پھر امام صاحب نے جواب میں فرمایا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، و افعالنا کلها مخلوقۃ و الفاظنا من افعالنا، کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے، اور ہمارے سب افعال، ہمارے جتنے بھی افعال ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. ہم جو بھی کام کریں گے، بولیں گے، سنیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، ہم مخلوق، ہمارے اعمال، ہمارے افعال بھی مخلوق. والفاظنا من افعالنا، اور ہمارا بولنا یہ بھی ہمارے افعال ہی کا ایک حصہ ہے. تو جب ہمارے سارے افعال مخلوق ہیں تو گویا وہ بھی کیا ہے؟ مخلوق. لیکن امام صاحب نے جواب میں کلم کلا یہ جملہ نہیں کہا، کون سا لفظی بالقرآن مخلوق، ہاں یوں کہا کہ افعالنا کلها مخلوقۃ والفاظنا من افعالنا، نتیجہ یہی نکلتا ہے، لیکن اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا نہیں کیا. بس یہ جو جواب دیا تو وہی آدمی لے اڑا، کہنے لگا دیکھو یہ کہتے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق. بس اور اسی بنیاد پر آپ کو آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور وہاں سے باقاعدہ آپ کے خلاف لوگوں میں پورا ہیجان اور اشتعال ہوا، اور آپ کو وہاں نیشاپور سے باقاعدہ نکالا گیا. تو اب یہ مسئلہ وہ تھا جس مسئلے میں آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا. تو امام بخاری نے کتاب التوحید کے اندر توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات سے تعلق رکھنے والے بہت سے مسائل کو چھیڑا ہے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ کلام باری کا بھی ہے، اور کلام باری کے مسئلے کو امام بخاری نے بہت سارے بابوں میں بیان کیا ہے مختلف عنوانات سے. علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ آپ کو اس مسئلے میں آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا، اس لیے اس مسئلے کو صاف کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے باب اپنی کتاب میں قائم کیے. کئی اس سے پہلے سے کئی بابوں میں یہ چیز چلی آ رہی ہے. یہ باب جو قائم کیا بقول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بقول حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی گویا اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تلاوت اور مطلوع الگ ہے. میں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، سورہ بقرہ پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے. تو ایک تو ہے آیت الکرسی، وہ تو کلام ہے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، وہ بھی قدیم، وہ اللہ کی صفت، لیکن ہم جب اس کو اپنی زبان سے ادا کریں گے، پڑھیں گے، تو یہ تلاوت کرنا اور پڑھنا یہ کس کا عمل ہے؟ ہمارا عمل ہے. یہ وہ مطلوع الگ ہے، جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ الگ ہے، اور جو پڑھنے والے کا عمل ہے وہ الگ ہے. جیسے یہ ہمارے سامنے اس وقت ہم نے اور آپ نے پڑھا باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. یہ ہم بخاری جو پڑھا وہ بخاری شریف ہے، اور پڑھنا یہ کس کا عمل ہے؟ ہمارا عمل ہے. وہ ہمارا عمل، پڑھنے والا عمل، یہ وارد ہوا، پایا گیا کس پر؟ اس امام بخاری کی اس باب پر جو انہوں نے قائم کیا ہے. جیسے یہ میں اٹھاؤں گا، اٹھانا میرا عمل ہے. جس کو اٹھایا؟ بخاری شریف کے اوراق کو اٹھایا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ اس طرح تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں یہ تلاوت اور مطلوع الگ ہے، اسی لیے باب قائم کیا ہے. اور گویا یہ باب قائم کرے بتلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کے تمام اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا. تو کس کو تولا جائے گا؟ اعمال کو، انسان کے اعمال کو. رہا اللہ کا کلام، اس کو تو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی صفت ہے. گویا تلاوت الگ چیز ہے اور مطلوع الگ چیز ہے. بس یہ ہے اس باب کو قائم کرنے سے ان کا مقصد. چنانچہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ ایک آیت شریفہ جو سورہ انبیاء کے اندر ہے، اسی کو انہوں نے یہاں باب کے عنوان میں اور اس کے ترجمے میں ذکر کیا ہے کہ ہم قائم کریں گے ترازو اور رکھیں گے ترازو انصاف کی قیامت کے روز. گویا قیامت کے روز بندوں کے اعمال کو ناپنے کے لیے اور تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترازو رکھی جائے گی, اور یہاں ایک اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بھی اسی ضمن میں بتلانا چاہتے ہیں کہ گویا قیامت کے روز باقاعدہ ایک ترازو ہوگی جس میں بندوں کے اعمال کو ناپا اور تولا جائے گا. اور اسی لیے آگے فرماتے ہیں ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے باقاعدہ ترازو ہوگی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اتنی بڑی ترازو کہ اس کا ایک ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی وہ اس میں سما جائے گا. گویا واقعتاً ترازو ہوگی, اور اسی ترازو کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں وانا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, بندوں کے اعمال جن میں اس کا عمل تلاوت بھی ہے, عمل قرآت بھی ہے, عمل تلفظ بھی ہے, وہ بھی کیا ہوگا تولا جائے گا. وقولہم یوزن, لفظ قول کو الگ لائے, حالانکہ قول یعنی بول جو ہے وہ زبان کا ایک عمل ہی ہے. جب انہوں نے اعمال بنی آدم کہا تھا تو اس میں قول خود ہی آ جاتا ہے, لیکن دراصل امام بخاری یہ اعمال کے تولے جانے کو ثابت کرنے کے لیے جس روایت کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں قول کا تذکرہ ہے, اور گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قول بھی زبان کا ایک عمل ہے, جیسے وہ تولا جائے گا دیگر اعضاء کے اعمال بھی تولے جائیں گے. اس طرح گویا اپنے اس استدلال کے طریقے کو سننے والوں کے سامنے, پڑھنے والوں کے سامنے بقولہم یوزن لا کر کے واضح کرنا چاہتے ہیں. تو وانا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, اب یہ قولہم بعض نسخوں میں اقوالہم بھی ہے, دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. یہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا. خود اہل سنت والجماعت کے اندر ایسے اہل سنت والجماعت کا اس پر تو اتفاق ہے کہ باقاعدہ ترازو قائم ہوگی اور ترازو کے ذریعے سے اعمال کو ناپا اور تولا جائے گا, لیکن یہ اعمال کو ناپنے اور تولنے کی صورت کیا ہوگی, شکل کیا ہوگی, اس کی تعین کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے اندر بھی ذرا رائےوں میں اختلاف ہے. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں صاحب اصحاب اعمال, یعنی جنہوں نے وہ اعمال کیے ہیں یعنی انسان, انہی کو تولا جائے گا, گویا ہم اعمال والوں کو تو اگرچہ ان میں وزن آئے گا کس کی وجہ سے, ان اعمال ہی کی وجہ سے بعض کہ, لیکن یہ قول کس کا ذکر تو کیا علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر کے نے, لیکن اس کے قائلین کون ہیں یہ پتہ نہیں چل پایا. اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ صحیف ہیں, یعنی وہ رجسٹر, وہ دفتر جن میں ان اعمال کو لکھا جاتا ہے, وہ کاغذات جن میں ان اعمال کو لکھا جائے گا ان کو تولا جاتا ہے. چنانچہ ایک بڑی جماعت اہل سنت و جماعت کی ابن فورق, امام الحرمین, ابو عبداللہ قرطبی, ابو العباس قرطبی اور امام رازی وغیرہ اسی طرف گئے ہیں. صاحب روح المعانی نے بھی اسی کو گویا جمہور کا قول قرار دیا ہے, اور گویا اعمال تولنے کا مطلب یہ کہ وہی وہ دفتر تولے جائیں گے اور اعمال کے اچھے برے ہونے کی وجہ سے اسی میں وزن اور ہلکا پن آئے گا. اور ایک تیسری جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ خود اعمال, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اعمال کیسے پیدا تولے جائیں گے, بس اس کا جواب یہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے ان اعمال کو ترازو کے اندر تولا. اور آج کل تو جو ہے بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہماری جو ہماری عقل میں نہیں آتی وہ بھی تولی جاتی ہیں, اس لیے اب کوئی اشکال کی چیز نہیں رہی. بہرحال وانا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ندع الموازین القسط, میں لفظ قسط آیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ کوئی لفظ ایسا آتا ہے تو اس کی لغوی تحقیق بھی پیش کرتے ہیں, اور قرآن پاک میں کہیں اور جگہ اسی مادے سے کوئی صیغہ استعمال کیا گیا ہو, کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہو, تو اس کو بھی جو ہے مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں. مجاہد ابن جبر جو ائمہ تفسیر میں سے ہیں اور جلیل القدر تابعین ہیں, ابن عباس کے شاگرد ہیں ان کے حوالے سے بتلایا کہ القسطاس وزینو بالقسطاس المستقیم جو قرآن میں آیا, یہ قسطاس گویا اسی قسط سے بنا ہے. اور رومی زبان میں قسطاس کہتے ہیں کس کو؟ انصاف کو. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, یہ یقالو یہاں کہا کون ہے قائل, اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول کا صیغہ لا کر کے مبہم رکھا ہے, لیکن جو ہے شرح بتلاتے ہیں اس سے اشارہ ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ کی طرف ہے. انہوں نے اپنی کتاب مجاز القرآن میں کہا ہے کہ القسط مصدر المقسط, یہ قسط مقسط کا مصدر. اب یہ قسط جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں صرف نحو پڑھ کر کے آئے ہیں وہ تو مجرد ہے, اور مقسط جو ہے وہ تو مزید ہی ہے. باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے, تو جو باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہو اقساط اس کا تو مصدر ہے. قسط کہاں سے ہوگا؟ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقساط کا مادہ کیا ہے؟ قسط ہے. گویا وہ مصدر المصدر ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. وہ العادل, اور قسط گویا مقسط کا ترجمہ. قرآن پاک میں بھی لفظ مقسط احادیث میں اور قرآن میں امن انصاف کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے, اور لفظ قاصد جو ہے وہ ظالم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی لیے جو ہے ابو القاسم بن القطاع رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ لفظ قسط جو ہے وہ حروف متضادہ میں سے. اب عربی زبان میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ ایک ہی کلمہ ہے اور مفہوم دونوں کا الگ الگ, اور الگ بھی ایسا ایک دوسرے سے مخالف. تو رغیب الیہ اور رغیبان, لفظ رغیب ہے, اب اس کا صلہ اگر الہ لاوے آپ اس کی طرف مائل ہوئے, اور اسی کا صلہ ان لاوے آپ نے اس سے نفرت کی. تو میلان اور نفرت دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں, دونوں مفہوم ادا کرنے کے لیے لفظ رغیب استعمال ہوتا ہے, البتہ صلے کے ذریعے سے دونوں میں فرق کر دیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کلمات عربی زبان میں ان کو متضاد کہا جاتا ہے, گویا یہ بھی انہی میں سے ہے. آگے روایت پیش کی, یہ روایت امام بخاری نے پہلے بھی کتاب الدعوات میں زہیر ابن حرب جو ان کے استاد ہیں ان کے حوالے سے ذکر کی ہے, اور کتاب الایمان میں یہی روایت جو ہے انہوں نے قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے, اور یہاں یہ روایت احمد ابن اشکاب کے حوالے سے لائے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن, دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب اور پسند ہیں. حبیب یہ فعیل کے وزن پر ہے, آپ حضرات جانتے ہیں علم صرف کے اندر فعیل کا وزن جو ہے وہ اس میں فاعل کا معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے, اور اس میں مفعول کا معنی دینے کی خطیل بمانا مقتول, یہاں حبیب بمانا محبوب, یہ فعیل کا وزن اس میں مفعول کا معنی دینے کے لیے آیا ہے. یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں, کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے تو پھر اللہ کو کیوں پیارے نہیں ہوں گے, اور ان کلمات کا کہنے والا بھی اللہ کی نگاہوں میں محبوب اور پیارا ہے. اور خفیفتان علی اللسان, خفیف خفت سے ہے ہلکا ہونا, فعیل کے وزن پر یہ بھی ہے, لیکن یہاں فعیل کا وزن فاعل کے معنی میں ہے, یعنی خفیف بمانہ ہلکا اور خاف کے معنی میں, اور ثقیل یہ بھی ثاقل کے معنی میں, یعنی یہ فعیل یہ بھی اس میں فاعل کے معنی میں. دیکھو یہاں تین آئے ہیں, پہلا فعیل جو ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے, اور دوسرے اور تیسرا جو ہے وہ اس میں فاعل کے, دونوں ہلکے ہیں زبان پر. یعنی جب اللہ کو بڑے پیارے ہیں تو شاید کسی کو خیال آتا کہ بڑے زبان کیسے اس کی ادائیگی میں دشواری ہو, کہ نہیں دشواری نہیں ہے, بہت آسان اور سہولت کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں. پھر خیال آ سکتا تھا کہ اتنی سہولت سے جب ادا کرتے ہیں تو شاید اس پر کوئی زیادہ ثواب ملتا نہیں ہوگا, کہا نہیں, ثقیلتان فی المیزان, ترازو کے اندر وہ بڑے وزنی ہیں, ان کا بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب گویا یہ بات اس کی ترکیب کے سلسلے میں عام طور پر تو شرح جو ہے یہ اب یہ کلمتان ہیں حبیبت کلمتان اور اس کی صفتیں تین ہیں، حبیبتان علی الرحمن، خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان. یہ لفظ کلمات کلمتان اپنی تینوں صفات کے ساتھ موصوف اپنی صفتوں سے مل کر کے یہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. تقدیم خبر جیسا کہ آپ نے علم المعانی کے اندر پڑھا ہوگا، اس کے مختلف مقاصد اور فوائد ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہے تشویق مخاطب، سامنے والے کو شوق پیدا کرنا، دلانا. کوئی آپ پہلے سے جب خبر کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، تو سننے والا ایک دم چوکنا ہو گیا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، بھائی وہ کون سے کلمے ہیں؟ تو آگے آپ فرماتے ہیں ارے وہ اللہ کو محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ زبان پر بڑے ہلکے ہیں. اچھا بھائی بتاؤ جلدی سے وہ کیا ہیں؟ تو پھر آگے آپ کہہ رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان، اعمال کی ترازو میں بڑے بھاری ہیں. اب تو آپ کا شوق انتہا کو پہنچ گیا، بھائی اب دیر مت کرو جلدی سے بتا دو کیا ہے. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. تو یہ گویا مبتدا مؤخر. ویسے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ عام طور پر جملہ اسمیہ کیا، یہ ترتیب ہوا کرتی ہے کہ مبتدا مقدم اور خبر مؤخر، انہی کلمتان اور اس کو اپنی تینوں صفات کے ساتھ مبتدا اور سبحان اللہ وبحمدی کو خبر قرار دیا ہے. بہرحال یہ تو علمی باتیں ہوئی. یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، امام بخاری کا استدلال تو صرف اتنا ہی ہے ثقیلتان فی المیزان، معلوم ہوا یہ دونوں کلمے ہی رکھے جائیں گے کہاں؟ ترازو میں. اس سے معلوم ہوا کہ اعمال خود تولے جائیں گے. امام بخاری جو چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں مقصد ان کا حاصل ہو گیا. بہرحال ہمیں تو اس حدیث کا جو اصل سبق ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، دیکھو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا تو ان اعمال کو تولا جائے گا باقاعدہ، اور تول کر کے اس کے مطابق ان کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری ان اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو اور اس کو وزنی بنانے کی ہم کوشش کریں. چنانچہ اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آدمی وہ عمل خالص اللہ کے لیے انجام دے. حضرات صحابہ کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میرا ایک صحابی جو ہے ایک مد کے برابر جو ہے کھجور دے، تو وہ ایک میرے صحابی کی ایک مد کھجور کے برابر وہ پہاڑ بہت پہاڑ کے برابر کیا گیا، خرچ کیا گیا، سونا دوسروں کا برتن ہو سکتا؟ یہ فرق اتنا بڑا کائی کی وجہ سے؟ اخلاص. حضرات صحابہ کے اعمال میں جو اخلاص تھا امت میں وہ بات پائی جا سکتی نہیں. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی امت کا ادنا صحابی کے درجے تک پہنچ سکتا نہیں ہے. تو اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک تو ضرورت ہے اخلاص کی، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کام آدمی کرے کائی کے لیے؟ اللہ کے لیے. عام طور پر آدمی کا نفس جو ہے نا اور شیطان، وہ آدمی کی راہ مارتے ہیں، دل میں غلط جو ہے رخ پیدا کر دیتے ہیں. میں پڑھوں گا، لوگ میری پڑھائی پر دیکھ کر خوش ہوں گے، اور مجھے عزت ملے گی، یہ ہوگا فلانا ہوگا. نیتوں میں فتور آ جاتا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی، اور نیت کی درستگی والا یہ عمل اور یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے وہ بندے جو مخلصین ہیں، اہل اخلاص ہیں. اس لیے کہ اخلاص یہ قلب کی ایک صفت ہے، اور جو لوگ اس صفت سے متصف ہیں ان کی صحبت آدمی جب حاصل کرے گا تو یہ صفت بھی اس میں آئے گی. ہر چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں اس کا خزانہ ہوا کرتا ہے. لکل شعین معدن، ہر چیز کا کی ایک کان ہوا کرتی ہے، اور اخلاص بھی اہل اخلاص کے پاس ملے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اب آپ کے ایک مرید نے کہا تھا مجھے بڑا غصہ آتا ہے اور جو ہے بے چین ہو جاتا ہوں قابو نہیں. حضرت کے جو ہے خلفاء میں سے تھے, مجازین میں سے, وہاں لکھنؤ کے رہنے والا تھا وہ آدمی, کہا تم ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھا کرو. وہ بڑے حلیم مزاج تھے, تحمل تھا. چنانچہ چند روز بیٹھے, ان کی مزاج میں طبیعت میں فرق آ گیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی اگر باورچی بننا چاہتا ہے تو کیسے بنے گا؟ خالی کتابیں پڑھنے سے, جو ہے کوکنگ کے موضوع پر اور جو ہے کھانا پکانے طباخی کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھنے سے باورچی نہیں بن سکتا. کتنا نمک وہ بھی نہیں آئے گا. وہ تو کسی باور کتاب ایک بھی نہیں پڑھی لیکن باورچی کی صحبت میں رہ گیا تو کھانا پکانا آ جائے. درزی کا بھی یہی حال ہے, بڑھئی کا بھی یہی حال ہے. دنیا کی ہر چیز کے اندر وہ اس لائن کے جو اہل اخلاص کی صحبت سے اخلاص آتا ہے. اور وزن پیدا کرنے والی دوسری چیز جو ہے وہ صدق ہے. اسی صدق کو تعبیر کیا جاتا ہے اتباع سے. اخلاص اور اتباع, عمل میں اخلاص ہو یعنی اللہ کے لیے کیا جائے, اور وہ عمل کی ترتیب کون سی ہو, وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی. حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عمل کریں گے تو اللہ, کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو, اخلاص کتنا ہی ہو, بڑا مخلص ہے, لیکن وہ عمل جو کیا وہ حضور والے طریقے پر, یہ تو اس پر دیکھنے کی بھی نہیں ملے گی. عمل کتنا ہی درست کیوں نہ ہو لیکن اخلاص نہیں ہے تو کچھ نہیں. دونوں چیزیں ہوگی تو عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو جو ہے اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینے کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوام, ولك الحمد حمدا خالدا ما خلود, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم يا قبيل يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له, ويا خالق الشمس والقمر المنير, ويا عصمة البائس الخائف المستجير, ويا رازق الطفل الصغير, ويا جابر العزم الكثير, ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير, دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عورته وذل لك جسمه ورغم لك انفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً یا اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ ہی سے ہم دعائی دے رہے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب مخلصین و محبین، اے اللہ محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بھرپور مغفرت فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، مولا ہماری مدد فرما، نفس و شیطان نے تو ہم کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، ان کے مقابلے میں اے اللہ ہماری بھرپور نصرت فرما، اے اللہ ہر لمحہ تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی، اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجب سے، کبر سے، خود بینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شوہ سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سماع سے، حرص اور طمع سے، سوال و اشراف نفس سے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے، اے اللہ تمام رذائل سے تو ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقوی و طہارت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد و ورا سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے، تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنہ سے، اللہ تو ہمیں مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے، اے اللہ تو ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اے اللہ تو ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ یہ پڑھنے والے طلبہ جو یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں ان کو بے انتہا قبول فرما، تیرے دین، علم دین کی اشاعت کے لیے، اے اللہ حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے، ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ان کو ہدایت کا چراغ بنا، اللہ ہدایت کا چراغ بنا، اللہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما، ان کی ساری صلاحیتوں کو اللہ تو اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے استعمال فرما دے۔ طلب علمی کے زمانے میں جو غفلتیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی وجہ سے دین اور علم دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، ان سے ان کے اساتذہ مربیوں اور اللہ والدین اور اہل خاندان نے جو نیک امیدیں قائم کی ہیں اللہ ان کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے، ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما دے، اللہ ان کی تمام ضروریات کی کفالت فرما دے، اللہ غنائے قلبی کے ساتھ دین کی خدمت کی مشغولی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں کو اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام عطا فرما، اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رجب آ چکا، اللہ ہماری زندگیوں میں ایسی برکت عطا فرما کہ رمضان کے انوار و برکات ہمیں حاصل ہو جائیں، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر اللہ لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تو سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو اللہ، حضرت مولانا طلحہ ان کی گھر والوں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ گودرا والوں کا مقدمہ اور دوسرے مقدمہ زیر سماعت ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کے اور برات کے فیصلے فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جی کے اولادیں نافرمان ہیں، ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کئی مظلومیت کا شکار ہے، اس کی بھرپور نصرت فرما۔ اے اللہ، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، شعائر اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اسلاف کرام تیرے نیک اور مقرب بندوں نے دین کے جو مبارک سلسلے اس بر صغیر میں جاری فرمائے، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے، اے اللہ اور جمعیتیں، انجمنیں، اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری بدعمالیوں کی نوست کی وجہ سے، اے اللہ ان چیزوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن خلق، ایک دوسرے کے ساتھ اے اللہ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ ان میں بغض و عناد اور اے اللہ عداوت کے بیج بونا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ ہندوتو کے اللہ ایجنڈوں کو ناکام کر دے، ان کے علم برداروں کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، ارے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص اور استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال رجال کار عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شاعن نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی دینی علمی ملی خدمات میں، اے اللہ بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں، جو اسباب و وسائل، جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اب نائے دنیا میں سے نہ بنا، اب نائے آخرت میں سے بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ اس مدرسے کو بھی ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ حضرت مولانا غلام محمد نور در صاحب کے مراتب کو بلند فرما۔ اے اللہ، ان کے یہ سارے سلسلے جو مختلف جگہ پر جاری کیے ہوئے ہیں، ان کو قبولیت عطا فرما کر جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے رضامندی والے کام ہم سے کروا دے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنی اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا دے، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کے اس مقبول مجموعے کے ختم کی نسبت سے تیرے بندے اطراف و جوانب اور دور و دراز سے اس امید پر آئے ہیں کہ جو مانگا جائے گا وہ ملے گا، دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ، اسراف کے تجربے بھی یہی کہتے ہیں، اور تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، تو وہ ہے کہ ہم نہیں تھے، ہماری طلب نہیں تھی، تب تو نے عطا فرمایا، تو وہ داتا ہے، اگر تجھ سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ، بھرپور خزانوں سے ہمیں عطا فرما دے، تو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ دن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا